का है और इसराइल पहले से ज्यादा कमजोर। और बच्चों, जिन्होंने परचम में रंग भरे ये सब गजा के बच्चे हैं, ये अक्सा के बेटे हैं।
जी मोहतरमा सम्मन जहरा, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से आपने ये प्यारा खूबसूरत नहायत ही शुस्ता किस्म का जो है वो ऑडियो पैगाम हमारे लिए इरसाल किया। और बहन नाहिद अनवरी जो हमारी ये सामे हैं सम्मन जहरा, वक्तन फवक्तन पैगामात इरसाल करती रहती हैं। और एक मरतबा इनकी ऑडियो कॉल आई
अच्छा
तो मैंने इनसे पूछा कि आप जब पैगाम रिकॉर्ड कर रही होती हैं तो आया ये आप देख कर पढ़ रही होती हैं या
या
जबानी जो है ना
अपने
वो
खुद के
पढ़
अल्फाज
जो
जहन
खुद
में
के
आते
अल्फाज हैं। तो
हैं?
उन्होंने कहा कि तकवी साहब पहले मैं लिखती हूँ
हाँ
और लिखने के बाद जो है वो मैं कई मरतबा उसका जो है हम कहते हैं ना
अरे रिवाइज
जो
करती
रिवाइज
हैं,
करती
हाँ
हूँ,
एक नजर सानी करती कि
नजरे
आया
सानी
क्या
करती हूँ
चीज इसमें
और
चेंजेस
उसके
आनी
बाद
है।
जो है वो मैं इसको पढ़ती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, फिर भेजती हूँ। लिहाजा फलस्तीन के ताल्लुक से जो इनकी तहरीरें कहूँ या जो है
जी
पैगाम कहूँ
जी
वो हमें मौसूल हुए कि जो नहायत ही बेहतरीन जो है अंदाज में
वेरी गुड।
कलमात का चुनाव और इसी तरीके से जो है
माशाल्लाह।
वो बरजिस्तगी अल्फाज के अंदर जो है। एक और चीज भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ,
जी
एक मरतबा ये बयान कर रही थी कि शायद आपको ताज्जुब होगा कि मैं रात के आखिरी पहर में ये रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। मैंने कहा ये भाई क्यों? कहने मेरे
क्यों?
दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने
माशाल्लाह, इंशाल्लाह
देते।
आपके बच्चों को खुदा सलामत रखे, समन साहिबा, इंशाल्लाह उनकी खुशियों
तो
को
कहती हैं कि जो
आपकी
है वो
खिदमत में
बच्चे मेरे जो
इंशाल्लाह
हैं वो
नसीब
जब
हो आपकी
सो
खिदमत।
जाते हैं और जब उनकी नींद पूरी जो है ना पक्की हो जाती है तो फिर मैं जो है वो ड्राइंग रूम में आकर तहरीर लेके आती हूँ और
माशाल्लाह,
मोबाइल से रिकॉर्ड करके जो है वो भेजती हूँ। तो इन्होंने भी
वेरी गुड।
फलस्तीन के अवाम को याद रखा। और एक जो लुब्बे लुबाब इनकी गुफ्तगू का था वो ये था कि फलस्तीनी जो हैं वो कामयाब और पीरूज हैं
इंशाल्लाह
और
इंशाल्लाह,
इतने
ऐसा ही
मजालिम
है।
के बावजूद भी जो है फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो गासिब सहयोनी हुकूमत के बम्बार तैयारों से ज्यादा ताकत और कुव्वत
ताकत
रखते
वाले,
हैं।
वाकई में ये तो
कहते हैं
सही
कि
कहा इन्होंने,
इन्होंने
बिल्कुल ठीक कहा।
अपनी इस गुफ्तगू के अंदर और ऑडियो पैगाम के अंदर इस बात को मुनाकिस करने की कोशिश की है कि गासिब सहयोनी हुकूमत तमाम तर बर्बरियत, जुल्म, ज्यादती, बमबारी और जो भी दुनिया का जदीद तरीन हथियार है उसको इस्तेमाल करके शिकस्त खुर्दा है और जिन पर जुल्म ढाया गया है और जो तबाह किया गया है, जिन लोगों को,
जी
जिनको शहीद किया गया है
जी
वो पीरूज और कामरान है। उसकी
कामरान
इन्होंने
है।
एक दो मिसालें भी अर्ज की और
हाँ
वो ये कहा कि इस वक्त इसराइल कमजोर है और फलस्तीन जो है वो बहादुर और निडर है। उसकी वजह यह है कि निहत्ते लोगों पर जो है गासिब सहयोनी हुकूमत जो है बमबारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो वहां पर अफराद सांस ले रहे हैं इन सांसों से
वाकई में
भी गासिब सहयोनी हुकूमत की फौज जो है वो
वो
लरज
लरज
रही है।
रही है, खाली हाथ,
जी हाँ बिल्कुल
कुछ भी नहीं, सर छुपाने के लिए उनके पास छत तक नहीं
नहीं
है
है,
हुसैन भाई,
बिल्कुल ऐसा ही
लेकिन
है,
फिर भी अपनी सरजमीन पे हैं,
बेशक ऐसा ही
वहां
है।
से नहीं निकले। अगर कोई खौफनाक चीज ऐसी होती और वो डरते तो अपनी सरजमीन छोड़कर फरार करके चले
बिल्कुल
जाते,
बिल्कुल ऐसा ही
लेकिन
है,
यही उनकी इस्तेकामत और पायदारी जो है और जाफेशानी जो है इन चीजों से आया हो जाती है कि उन्होंने अपनी सरजमीन नहीं छोड़ी, अपना वतन नहीं छोड़ा।
बेशक ऐसा ही है। मैं तो कहता हूं कि इस वक्त गज़ा जो है वो वहां के जो जानवर हैं, जानवर
जी
वहां
जी
के,
जी जी
वो भी मजलूम की आह और बुका को जो है महसूस कर रहे हैं।
महसूस कर
अभी
समझ
कुछ
पा रहे
दिनों
हैं।
पहले मैंने एक जो है क्लिप देखा
जी
तो एक कुत्ता था वो जो है एक खराबे के अंदर जो है जहां बमबारी हुई थी वहां गया। कुत्ता क्या है उसकी खसलत क्या है कि वो गोश्त की तरफ लपकता
जी
है, वहां
जी
पर भूख और तमाम
भूख,
चीजें है।
हाँ
लेकिन अच्छा एक चीज और भी है जानवरों में कि इनकी हिस इतनी तेज होती है कि ये पहले से कोई आने वाले खतरात होते हैं उनको भांप भी लेते
जी
हैं।
हाँ
तो
बुराई
एक
उनकी बहुत
जो है
हावी
वो
होती है।
बिल्डिंग गिरी थी तो बिल्डिंग के अंदर जो है एक छोटा सा बच्चा जो है एक छत के नीचे जो है वो था
दबा
तो
हुआ
दबा
था,
हुआ था लेकिन वो रो
हाँ
रहा था।
जी जी
तो
जी
ये कुत्ता
जी
जो है वो उस बिल्डिंग के नीचे, छत के नीचे गया और वहां से उस छोटे से बच्ची थी या बच्चा था
हाँ
उसके कपड़ों से उसको घसीटता हुआ जो
ओह
है
माय
लेके
गॉड,
आया। جیسے ہی اس کتے نے اس جگہ سے بچی کو جو ہے وہ نکالا, فوراً کے فوراً وہ چھت جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ جو ہے وہ گر گئی. تو میں دیکھ کر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے جو ہے وہ احساسات اور جذبات کے دیکھیں کہ جانور جو ہیں وہ آپ اس درد کو اس مصیبت کو محسوس کر رہے ہیں وہاں کے, لیکن محسوس کوئی نہیں کر رہا. تو بعض مسلم حکمران ہیں کہ جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور
سب دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں مون لی ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ بہن سمن زہرا آپ کو خوش و آباد رکھے کہ بہترین آپ نے انداز میں فلسطینیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آڈیو پیغامات اور خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا
انشاءاللہ کہ ایسا ہی رہے گا. اور تمام سامعین ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں ساتھ دیں گے, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارا ساتھ دیجئے. یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر شیخوپورہ سے حاجی لیاقت علی اعوان صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
جو صدر ہیں لسنرز کلب کے اور ہمارے نہایت ہی قابل احترام اور سینئر سامع ہیں.
جی ہاں بالکل,
لیاقت علی اعوان صاحب لکھتے ہیں.
یہ الاعوان لسنرز کلب.
جی ہاں جی ہاں الاعوان, میں میری نظر سے گزر جاتا ہے, سوری آپ نے مجھے پکڑ لیا. جی ہاں الاعوان لسنرز کلب کے ہیں, اور لکھا ہے کہ کچھ مہینے قبل آپ کو خط ارسال کیا تھا جس میں فلسطین اور غزہ کے عوام کے تعلق سے اظہار یکجہتی کیا تھا, اور ریڈیو تہران کے پروگرام کے حوالے سے عرائض پیش کیے تھے. عید نوروز اور عید فطر کی مبارکباد قبول فرمائیے. ماہ مبارک رمضان کے تمام پروگرام حسب روایت نہایت ہی شاندار رہے, اور سن کر ایمان تازہ ہو گیا. ویسے تو ریڈیو تہران پورے سال بھر ہی عمدہ پروگرام نشر کرتا ہے. یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے جو سارے کلیگس ہیں یہاں پہ واقعی میں دن رات محنت کرتے ہیں, اور ان کی محنت کا نچوڑ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے جس میں تمام اسلامی و اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھا جاتا ہے, لیکن ماہ خدا میں صبح اور شام کی نشریات میں ایمان افروز پروگرام پیش کیے گئے, جن کی اگر تعریف نہ کی جائے تو ناانصافی ہوگی. ڈیڑھ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے, اور غزہ خاک و خون میں غلتا ہوا ہے. ہر طرف ویرانی سی ویرانی ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یوں کہوں کہ غزہ اس وقت ایک ایسے انجانے علاقے میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں کے باسیوں کو اپنے ہی گھر میں خوف نے مار ڈالا ہے. مارچ کے مہینے سے جاری صہیونی بمباری میں بھی 1500 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. جنگ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے, اور کوئی رکوانے کی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہا ہے. صرف زبانی جمع خرچ ہے. ہر طرف غزہ کے مظلوموں کا ذکر ہے, لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. آگے چکن نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ایک افطار ڈنر میں بہت سینئر لسنرز سے ملاقات ہوئی, جن میں اعجاز کریم, ریاض خان, ہارون خان اور غلام حیدر صاحبان شامل رہے. ان تمام دوستوں سے بھی ریڈیو تہران کے پروگراموں پر تبادلہ خیال ہوا. ریڈیو تہران کی حقیقت پر مبنی خبروں کا بھی ذکر ہوا. اچھی خبریں سننے کو ملتی ہیں. ریڈیو تہران سے تمام احباب نے ریڈیو تہران کے پروگرام پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. ہماری دعا ہے کہ ریڈیو تہران کی آواز کبھی خاموش نہ ہو, اور اسلامی انقلاب کی آواز کی گونج پوری دنیا میں جاری و ساری رہے. مجھے لگ رہا ہے حسین بھائی ان کا تھوڑا سا خط لمبا ہے, لیکن کچھ لائنیں رہ گئیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پڑھ دوں, پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں ایران پر فخر ہے. ایران مظلوموں کا حامی ہے, اور جس طرح سے ایران مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے, کوئی دوسرا ملک ہمیں اس طرح فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ریڈیو تہران ہمارے لیے ایک ایسا بین الاقوامی پلیٹ فارم مہیا کیا ہے, جس کے ذریعے ہم غزہ کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ جناب لیاقت علی ایوان صاحب آپ کا, کہ ہمیشہ محبتوں برا خط آپ ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ ریڈیو تہران کے ایسے سامع ہیں کہ جو جہاں پر جاتے ہیں ریڈیو تہران کو متعارف کرواتے ہیں. عرصہ دراز سے جو ہے وہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور لسنرز کی دنیا کا جانا پہچانا نام ہے. اور تقریباً جو ریڈیو سننے والے ہیں وہ لیاقت علی ایوان صاحب کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں.
جی ہاں, میرے ذہن میں بھی ہے ان کا نام. جی ہاں
اور جو ہے ہمارے پرانے سامے ہیں اور یہاں پر آ بھی چکے ہیں. ایران کا انہوں نے ایک مرتبہ وزٹ بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ چودھری فہیم نور صاحب بھی تھے جو یہاں تہران آئے تھے, ایران کے دیگر شہروں میں بھی گئے تھے اور بڑا ان کا یہاں پر استقبال کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش و آباد رکھے اور ریڈیو کے تعلق سے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر ریڈیو کے پروگراموں کو متعارف کرواتے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ افطار ڈنر میں شریک تھے اور یہ جو نام انہوں نے اپنے خط میں لیے ہیں, جناب اعجاز کریم, ریاض خان, ہارون خان, غلام حیدر صاحبان, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عرصہ دراز سے ریڈیو تہران سن رہے ہیں اور ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. ویسے ہوتا بھی ہے کہ جو ریڈیو سننے والے افراد ہیں وہ جہاں پر بیٹھتے ہوں گے تو وہ ریڈیو کی بات کریں گے.
بالکل, کیوں نہیں.
چے جائے کہ آج کل ریڈیو کی وہ شناخت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی,
فیڈ ہو گیا.
جی ہاں بالکل. اور جو ہے بہت کم لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں, گاڑیوں میں زیادہ چل رہا ہے, بسوں میں زیادہ چل رہا ہے.
کچھ دنوں بعد, کچھ دنوں پہلے گھر میں ہی بات ہو رہی تھی تو میری بیٹی کہنے لگی کہ ماما آپ ریڈیو کون سنتے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسی باتیں نہ کرو, ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ریڈیو کون لگاتا ہے. تو کہیں گے بابا. میں نے کہا بس پھر ختم ہو گئی بات.
تو جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ریڈیو سننے والے ہیں وہ ریڈیو کے رسیاں ہیں اور ہمیشہ وہ ریڈیو کو ریڈیو پر ہی سنتے ہیں, چجائے کہ اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے, موبائل ایپ کے ذریعے سے ریڈیو سنا جا رہا ہے. جناب حاجی لیاقت علی ایوان صاحب بہت شکریہ, عید الفطر پر بھی آپ کا خط جو ہے وہ شامل پروگرام کیا گیا اور آپ نے چونکہ دوبارہ عید کی مبارکباد پیش کی, نوروز کی مبارکباد پیش کی, تو ہم نے آپ کے اس خط کو جو ہے وہ پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا. اور اس میں چونکہ جناب اعجاز کریم, ریاض خان, ہارون خان اور غلام حیدر صاحبان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس کا بھی ذکر تھا, تو ہم نے یہ خط بھی پروگرام میں اس لیے شامل کیا کہ اگر دیر سے شامل کریں گے تو اس کی وہ مثلاً ایک روح اور خوشبو جو ہے ختم ہو جائے گی, لہٰذا جو ہے وہ اس کو شامل پروگرام کیا جائے. رمضان المبارک کے پروگرام کا بھی ذکر کیا آپ نے جس میں پروگرام نور رمضان اور دعوت الہی شامل تھے, نہایت ہی بہترین انداز سے پیش کیے گئے اور سامعین نے بھی ان پروگراموں کو پسند کیا. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ اتنا پیارا خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا. پروگرام بزم دوستان ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کیا جا رہا ہے. ہماری نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں.
بس میں تو صفحہ آگے بڑھا رہے ہیں. ایک بار پھر ہمارے وہ تمام سامعین جو کس پروگرام کو سن رہے ہیں یا جن سامعین نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, ایک بار پھر سلام عرض کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں خوشی ہوگی. اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مرکز لکھنؤ سے مرزا مشتاق صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد خط ارسال کر رہا ہوں, امید ہے کہ پروگرام میں شامل فرما کر شکریہ کا موقع فراہم کریں گے. ارے نہیں بھائی, شکریہ کی کیا بات ہے, ہمارا تو فرض بنتا ہے. یہ پروگرام ہی آپ لوگوں کے خطوط اور پیغامات پر مشتمل ہے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے پسند ہے. ماہ رمضان المبارک میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام نور رمضان اور دعوت الہی سنے. ہمیشہ کی طرح پروگرام کو نہایت مہارت کے ساتھ مرتب کیا گیا تھا. اس کے علاوہ عید الفطر اور نوروز کے پروگرامز بھی نہایت اچھی طرح تیار کیے گئے. ریڈیو تہران کی خبریں, سیاسی پروگرام اور اسی طرح مذہبی اور ثقافتی پروگراموں کا بھی جواب نہیں. تعریف کر رہے پروگراموں کی. بہت بہت شکریہ. آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی وجہ سے پروگرام بزم دوستان نشر نہ ہوا, جس کی کمی محسوس کی گئی, اس لیے روزوں کے بعد فوری خط ارسال کر رہا ہوں. مٹھن پور کے ہمارے سامے رزمی اعظمی کے انتقال کی خبر بھی پروگرام بزم دوستان میں سنی اور ہمیں بہت افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. نہایت خوش اخلاق اور ملنسار انسان تھے. ان کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا. اور یہ خط تحریر انہوں نے کیا ہے اور لکھا ہے کہ مجھے ریڈیو تہران کے سینئر رکن جناب مولانا سید ولی الحسن رضوی کے انتقال کی خبر بھی انہوں نے سنی، اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار عظیم میں جگہ عطا فرمائے۔ واقعی میں یہ ہمارے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھا ہم سب کے لیے بھی، خدا ان کی مغفرت کرے ولی الحسن بھائی صاحب کی۔ آگے شکر نے لکھا ہے کہ میری ان سے ملاقات تو نہیں، لیکن دوستوں کے درمیان ان کا ذکر ضرور ہوتا رہا تو معلوم ہوا کہ عالم دین ہونے کے ساتھ پائے کے شاعر تھے اور ادیب تھے۔ ان کی تحریریں مختلف جرائد میں چھپتی رہی ہیں اور کچھ برسوں پہلے ریڈیو تہران سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ بہرحال ہر کسی کو اس فانی دنیا سے رخت سفر باندھنا ہے، کب کہاں کیسے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے سن کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر اب تک ہر گزرتا دن غزہ کے عوام کے لیے قیامت بن کر ٹوٹ رہا ہے۔ ان کے گھر اور کاشانے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور کوئی ان کی دادرسی کرنے والا نہیں ہے۔ اب تو ان کو غزہ سے بھی بے دخل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تو وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن اب کچھ یو ٹرن لیا ہے۔ اب بھی کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں فلسطین کے عوام کے حق میں مظاہرے تو ہو رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ورکرز کو بھی غزہ میں نشانہ بنایا گیا، سینکڑوں ورکرز شہید ہو چکے ہیں جو قابل افسوس ہے، اور غزہ کا محاصرہ جاری ہے اور کوئی ان مظلوموں کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ریڈیو تہران نے غزہ کے تعلق سے سامعین کو آگاہ رکھا جو قابل ستائش ہے۔ پروگرام بزم دوستاں میں بھی سامعین دوستوں نے فلسطین اور غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ سامعین کے خطوط اور آڈیو پیغامات پروگرام میں شامل کیے جاتے رہے ہیں جو سامعین کے جذبات و احساسات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ رائے عامہ چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتی ہو فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
جی جناب مرزا مشتاق صاحب، لکھنؤ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہن ناہید انوری ایک خط کے اندر انہوں نے کئی جو ہے وہ
تحریریں
بالکل ہے، اور ہم ایک ایک کا اگر جواب دینے بیٹھے تو بہت لمبا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے ٹائم لگ جائے گا۔ مجموعی طور پر جناب مرزا مشتاق صاحب نے خط میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے اپنے دل کی باتیں کہی ہیں،
جی ہاں،
اور پروگرام جو ریڈیو تہران سے نشر ہوتے ہیں ان پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھی کہ تعریف ہو رہی ہے، ہم جو ہے وہ تعریف پر بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی تنقید کرے تو اس پر بھی خوش ہوں،
بھی خوش ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی، ہم جب مجھے یاد ہے جب کچھ عرصے پہلے پروگرام میں تھی تو میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر تعریف کر رہے ہیں، اگر کوئی تنقید بھی ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور بھیجا کریں۔ بے شک
ایسا ہی ہے، کیونکہ بہرحال میڈیا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ اگر کوئی اشتباہ کوئی غلطی ہو جائے تو سامعین چونکہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور ہیں ایسے سامعین کہ وہ کبھی کبھی جو ہے وہ جب خط لکھتے ہیں یا اپنا آڈیو پیغام جو ہے میں ارسال کرتے ہیں تو لکھ بھی دیتے ہیں کہ فلاں پروگرام میں آپ کی ایک تپک گئی تھی،
اور اپنا بڑاپن دکھایا، میں معاف کر دیں۔
جی ہاں، تو وہ جو ہے میں ان کی قدردانی کرتا ہوں اور دقت سے پروگرام سننے پر ان کی تعریف کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام سامعین کو کہ جو دقت کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں، جو ہمیں خط لکھتے ہیں، ان کو سلامت رکھے۔ اس خط میں انہوں نے عید نوروز اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک پرانے سامع ہیں جناب رزمی اعظمی صاحب، اچانک ان کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی انہوں نے تعزیت پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ولی بھائی کے انتقال پر بھی انہوں نے جو ہے وہ تعزیت پیش کی ہے۔ چونکہ ولی بھائی کا تعلق ہندوستان کے ایک علمی گھرانے سے تھا، اور مولانا ظفر الملت صاحب کے جو ہے وہ فرزند تھے، اور ان کے بڑے بھائی بھی جو ہیں مولانا شمیم الحسن صاحب جو ہیں وہ بھی چوٹی کے عالم دین ہیں ہندوستان کے، اور ریڈیو تہران سے اور سحر اردو ٹی وی سے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وابستگی، بولنے کا انداز، دعائیں دینا، محبت کرنا، اور ان کے ساری جو ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ واقعا قابل ستائش ہے اور ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ مرزا مشتاق صاحب نے فلسطین اور غزہ کا بھی ذکر کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی مدد و نصرت فرمائے، اور ہم سب کی یہی آرزو اور تمنا ہے، اور انشاءاللہ اظہار یکجہتی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہن ناہید انوری پروگرام بزم دوستاں میں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ وہ اسی دل جمی کے ساتھ پروگرام کرتی رہیں گی اور سامعین دوست اس سے محسوس ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستاں کا وقت بھی اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے، جہاں رہیں خوش رہیں،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے بزم دوستان۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehrtv.ir۔ سامعین کہا یہ جاتا ہے کہ عقل مند انسان کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوا کرتی ہے، اور جو کم عقل انسان ہوتا ہے اس کی زبان آگے ہوتی ہے اور عقل پیچھے ہوتی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو سوچ سمجھ کر بولتا ہے اور اپنے مخاطب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کہتا ہے، نیز اس کو امید اور اس کے عمل بھی عقل ہی کے تابع ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ عاقلانہ فیصلے کرتا ہے اور بے عقلی کی بات نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک قول ہے جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان اسی سے بات کرتا ہے جس سے اسے تکذیب کا اندیشہ نہ ہو، اور اس سے سوال ہی نہیں کرتا جس سے انکار کا خوف ہو، اور ایسا وعدہ عقل مند کبھی نہیں کرتا جس پر قدرت وہ نہ رکھتا ہو، اور عقل مند انسان ایسی توقع ہی نہیں رکھتا ہے جس کا وہ مستحق نہ ہو، اور نہ ایسے کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے جس کے کرنے سے وہ عاجز ہو یا جس کے نہ کرنے کا اس میں خوف پایا جاتا ہو۔ تو عقل مند انسان کی یہ علامت ہے۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بہت سے گناہوں کو صرف سماج کے ڈر سے نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہ کرنے سے رکتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان خدا کے خوف سے گناہ انجام نہ دے تو اس کی اہمیت ہے، اس کی وقت ہے، اور اس انسان کی خود کی عزت ہے۔ لیکن صرف لوگوں کے ڈر سے اگر کوئی انسان گناہ سے بچتا ہے تو یہ کوئی بہت خوبی کی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے خدا پر یقین کرے اور پھر خدا کے خوف کے بچتے ہوئے، خدا کا خوف کھاتے ہوئے وہ گناہ نہ کرے، تو یہ ایک اچھی صفت ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ روم میں کیا ہوا، سید عباس عراقچی نے تفصیل بتائی، مذاکرات مثبت رہے۔ یمن، امریکی جارحیت کا اعلیٰ ترین سطح پر جواب دینے کے لیے آمادہ۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں امریکی ہتھیار۔ اور اب جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں پر ایک نگاہ۔ فلسطین کو تسلیم کرنا بڑی سیاسی تبدیلی کا آغاز ہے، فرانس۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی، صہیونی حکومت عقب نشینی پر مجبور، اسرائیل کے وزیر خارجہ۔ غزہ، القسام کے حملے میں ایک صہیونی فوجی ہلاک، 5 شدید زخمی۔ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات، صہیونی حکومت کا اظہار تشویش۔ سامعین، اب ہم پاکستان سے شائع ہونے والے کچھ اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے ہم نظر ڈال رہے ہیں جنگ اخبار کی کچھ سرخیوں پر۔ برطانوی حکومت غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے میں بری طرح ناکام۔ ہم اب یورپ بھر میں آرمی چیف کے سپاہی کے طور پر کام کریں گے، راجہ محمد علی۔ فلسطین اور غزہ کے نام پر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، عظمیٰ بخاری۔ علامہ راجہ ناصر عباس MWM کے چیئرمین منتخب۔ پاکستان اور افریقی ممالک کے درمیان تجارتی حجم بڑھنا چاہیے، شافع حسین۔ سعودی شہریوں کے لیے پاکستان آنے پر کوئی ویزا نہیں، جب چاہیں آئیں، محسن نقوی۔ بابر سلیم سواتی کے خلاف کرپشن کی تحقیقاتی رپورٹ، سلمان اکرم راجہ کو ارسال، پی ٹی آئی کا اعتراض۔ اور اب اخبار نوائے وقت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ محسن نقوی اور سعودی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ جوہری پروگرام پر مذاکرات کا دوسرا دور مثبت پیش رفت پر ختم۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا کینالز مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ غیر قانونی غیر ملکی تارکین اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء تیزی سے جاری، مزید 4,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو بے دخل۔ سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے اسرائیل ریاست کاغذ پر بنی، خون سے قائم ہوئی۔ یہ 15 مئی 1948 کی رات تھی۔ یروشلم کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن ایک گھر کے اندر ایک چھوٹا سا فلسطینی لڑکا یوسف اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا کہ امی، یہودی فوجیں آ رہی ہیں، کیا ہم سب مارے جائیں گے؟ ماں کے ہونٹ کانپے، وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی کہنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ دروازہ پیٹا گیا، آواز آئی، نکلو یا گھر اب ہمارا ہے۔ اس لمحے تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی، فلسطینیوں کے لیے جلا وطنی، موت اور بے وطنیت کا آغاز ہوا۔ یہ کہانی 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی، جب تھیوڈر نے 1897 میں پہلی صہیونی کانفرنس بلائی تھی۔ اس کانفرنس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ہمیں دنیا میں ایک یہودی ریاست قائم کرنی ہے اور فلسطین ہمارا قدرتی حق ہے۔ یہ نظریہ صرف ایک خواب نہ رہا، بلکہ یورپ اور خاص طور پر برطانیہ کی پشت پناہی سے ایک سیاسی تحریک میں تبدیل ہوا۔ 1917 میں برطانیہ نے بلفورڈ ڈکلریشن جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ہم فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ اس ایک پیراگراف نے عرب دنیا کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا اور یورپ بھر سے یہودی آبادکاروں کو وہاں پر لا کر بسایا جانے لگا۔ 1920 سے 1947 تک فلسطین میں یہودی آبادی کا تناسب 10% سے بڑھ کر 33% تک پہنچ چکا تھا۔ ادھر مسلم دنیا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلم دنیا قیادت سے محروم ہو چکی تھی۔ مصر، عراق، اردن اور شام سب نو آبادیاتی نظام کے تحت بٹے ہوئے تھے۔ باہمی اختلافات، مسلکی تقسیم اور حکمرانوں کی عیش پرستی نے انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر متفق ہو سکیں۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک یہودی ریاست 56% علاقے کے ساتھ اور ایک عرب ریاست 43% علاقے کے ساتھ، اور یروشلم کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا گیا۔ یہ تجویز مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھی کیونکہ ان کی زمین ان کی مرضی کے بغیر چھینی جا رہی تھی، مگر اسرائیلیوں نے اس منصوبے کو فوراً قبول کر لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی دن اردن، مصر، شام، عراق اور لبنان کی افواج نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن جو ہونا تھا وہی ہوا۔ عرب ممالک کی جنگی حکمت عملی بکھر چکی تھی، افواج جدید اسلحے سے محروم تھی۔ اسرائیل نے نہ صرف اس حملے کو روکا بلکہ مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ فلسطین کا 78% علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، باقی 22% مغربی کنارہ اور غزہ بچا، جس پر اردن اور مصر کا کنٹرول رہا۔ تقریباً 800,000 فلسطینی اس دوران اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ اسے نقبہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر آج بھی اردن، لبنان، شام اور دیگر ممالک میں پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عرب دنیا ہاری کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی نا اتفاقی تھی۔ مصر کے بادشاہ فاروق، اردن کے شاہ عبداللہ اور شام کے صدر کے اپنے مفادات تھے، ان کے درمیان کوئی مشترکہ کمان نہیں تھی۔ اسرائیل کے پاس جدید ہتھیار، امریکی حمایت اور یورپی اسلحہ تھا، جبکہ عرب ممالک نے محض جذباتی نعروں پر جنگ لڑنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب مغربی طاقتوں کی کھلی حمایت تھی۔ امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں صرف 11 منٹ کا وقت لیا۔ برطانیہ نے فلسطین سے جاتے جاتے اسرائیل کو مکمل انتظامی ڈھانچہ دے دیا۔ فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے مالی و عسکری مدد بھی اسرائیل کو فراہم کروائی۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی کچھ سرخیوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل نے ایسٹر کے موقع پر عیسائیوں کو مقدس چرچ میں جانے سے روک دیا۔ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ہزاروں افراد کا شدید احتجاج۔ عرب ممالک نے اسرائیلی آبادکاروں کی AI سے تیار کردہ ویڈیو کی شدید مذمت کی۔ اسرائیلی حملوں میں 48 گھنٹوں میں 90 سے زائد شہید، ایک یرغمالی کی ہلاکت کا اندیشہ۔ ضبط شدہ گاڑیوں کے مسئلے پر مناسب پالیسی بنانے کا حکم بامبے ہائی کورٹ۔ وزیر اعظم مودی کے پنکچر والے بیان کا جواب بے باکی اور دلیری کے ساتھ دیا گیا۔ کولمبین صدر نے فلسطینیوں کی حالت کو عیسیٰ کے مصائب سے تشبیہ دی، اسرائیل نے کی مذمت۔ اور اب اخبار قومی آواز کی کچھ سرخیاں۔ جموں و کشمیر شدید بارش سے رامبن ضلع میں تباہی، 40 گھر منہدم، سیلاب میں 3 افراد کی موت۔ سپریم کورٹ پر متنازعہ بیان دے کر مشکل میں نشی کانت دوبے۔ مرشد آباد میں پرتشدد واقعات، فرقہ وارانہ تصادم یا سیاسی سازش؟ نتن یاہو نے حماس کی جنگ بندی کی تجویز ٹھکرائی، کہا کہ اگر ہم جھکے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شہباز حکومت پر خطرے کے بادل، بلاول نے مسلم لیگ نون کی حکومت سے اتحاد ختم کرنے کی دی دھمکی۔ سامعین، اخبار انقلاب نے ایک مضمون تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے امریکہ کی چین دشمنی۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ سارا کھیل معاشی مفاد کا ہے، امریکہ چین کو زیر کرنا چاہتا ہے مگر چین کے تیور سے ڈرتا بھی ہے۔ ٹرمپ اجلت میں ہیں، کب تک رہیں گے کہا نہیں جا سکتا۔ چین کی خطا یہ ہے کہ آئندہ چند برسوں میں غالباً 2035 تک اس کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گی۔ جس رفتار سے یہ ممالک پچھلے 15 سال میں آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھیں گے، اگر وہی رفتار ان کی باقی رہتی ہے تو چین کی جی ڈی پی امریکہ کی جی ڈی پی پر سبقت حاصل کر لے گی۔ امریکہ کے لیے یہ ناقابل قبول ہے، اس کا یہ خمار اترا نہیں ہے کہ وہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی مشیت، سب سے بڑی معیشت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ امریکہ اگر سپر پاور ہے تو اس کی اپنی معیشت کی وجہ سے ہے، مگر حالات بتا رہے ہیں کہ آئندہ ایک دہائی میں ہم اسے پہلے نمبر سے دوسرے نمبر کی اکانومی کی شکل میں دیکھیں گے اور چین اسے مات دے جائے گا۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ روم میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، بات چیت مفید اور مثبت رہی۔ جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے یکجہتی فلسطین مارچ۔ امریکی حکومت نے فلسطین کے حامی 1000 غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے۔ اور ٹرمپ کی خسرانہ پالیسیوں اور اقدامات کے خلاف امریکہ کی 50 ریاستوں میں زبردست مظاہرہ۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہرین کی سطح پر تکنیکی مذاکرات بدھ کو عمان میں شروع ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے درمیان تقریباً 4 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ پچھلی میٹنگ کے بعد اس بار یہ مستقبل کے حوالے سے ایک اچھی میٹنگ تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم متعدد اہداف کے حوالے سے افہام و تفہیم تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جس میں طے پایا کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے تاکہ تکنیکی ماہرین کی ملاقاتیں شروع ہو سکیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ماہرین کی سطح پر تکنیکی مذاکرات عمان میں بدھ سے شروع ہوں گے، ہم اگلے ہفتے عمان میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بالواسطہ بات چیت کے حوالے سے بعض قیاس آرائیوں کے بارے میں کہا کہ قیاس آرائیاں اور افواہیں مختلف مقاصد کے ساتھ مذاکرات کے دوران ہمیشہ سے موجود رہی ہیں اور ہم نے کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان قیاس آرائیوں کی تصدیق نہیں کرتے، جب مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو نتائج خود ظاہر ہو جائیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ عوام اور میڈیا کو ان قیاس آرائیوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، آئیے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک معقول راستے پر چلتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تکنیکی ملاقاتوں کے بعد ہم کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکان کا فیصلہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے، لیکن ہم اب بھی محتاط ہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ 2 سینئر مذاکرات کاروں کی سطح پر بالواسطہ بات چیت اگلے ہفتے جاری رہے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات عمان کے وزیر خارجہ کی ثالثی میں تعمیری ماحول میں ہوئے ہیں۔ پاکستان کے جماعت اسلامی اور انتظامیہ کے مابین معاملات طے پا گئے، جس کے بعد فلسطین یکجہتی مارچ اسلام آباد کے ریڈ زون کے بجائے اسلام آباد ایکسپریس وے پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان جماعت اسلامی نے کہا کہ فلسطین یکجہتی مارچ کے تحت اسلام آباد کے ریڈ زون کی طرف مارچ نہیں کیا جائے گا، اس کے بجائے اب اسلام آباد ایکسپریس وے پر مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس سے قبل وفاقی حکومت نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہائی سیکورٹی والے ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا تھا، تاہم مارگلا گیٹ کو عوام کے لیے کھلا رکھا گیا تھا، لیکن وہاں پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی کیونکہ جماعت اسلامی کے حامی غزہ میں اسرائیل کی خونی فوجی کارروائی کے درمیان فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جماعت اسلامی نے اصل میں یہ احتجاج اتوار کو سہ پہر 3 بجے ریڈ زون کے اندر امریکی سفارت خانے کے باہر کرنے کا شیڈول جاری کیا تھا، تاہم لاک ڈاؤن کے بعد جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم نے ایک ویڈیو پیغام میں احتجاج کے لیے ایک متبادل مقام کا اعلان کیا۔ انہوں نے شرکا پر زور دیا کہ وہ فیض آباد کے قریب سری نگر ہائی وے کے خارجی راستے پر واقع 0 پوائنٹ کی طرف روانہ ہوں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق دونوں وفاقی وزراء سے اسلام آباد میں ہونے والے یکجہتی فلسطین مارچ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ لیاقت بلوچ نے موقف اختیار کیا کہ حکومت کو فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے منعقدہ مارچ کو روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جماعت اسلامی کا مارچ پرامن ہوگا اور حکومت کو غیر ضروری رکاوٹیں کھڑی کر کے خود کو دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ مارچ کو نہ روکے اور یکجہتی فلسطین کے جذبے کے تحت کسی بھی علاقے کو نو گو ایریا قرار نہ دیا جائے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت کو کوئی حق نہیں کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی مارچ کو روکے اور فلسطین سے یکجہتی کے لیے کوئی نو گو ایریا نہ بنایا جائے۔ گزشتہ ہفتے کراچی کے ہزاروں شہریوں نے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے زیر اہتمام غزہ کے ساتھ یکجہتی مارچ میں شہر کی اہم سڑکوں پر جمع ہو کر غزہ میں اسرائیل کی خونی فوجی کارروائی کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا۔ صہیونی شہریوں نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کی رہائش گاہ کے سامنے اجتماع کر کے صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے بارہا احتجاجی مظاہرے اور اجتماعات کر کے جنگ کو فوری طور پر بند کیے جانے اور صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، جبکہ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے جارحانہ حملے جاری رکھے جانے پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ قیدیوں کے لواحقین نے قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا اور نتنیاہو کی اشتعال انگیزی اور جارحانہ طریقے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کا خاتمہ ہونے سے پہلے جنگ کا خاتمہ ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے قیدیوں کی رہائی تک احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ نتنیاہو اور صہیونی دہشت گردوں کے حکم پر غزہ میں صفاکانہ حملوں کا سلسلہ لگاتار 34ویں دن بھی جاری رہا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ میں صہیونی دہشت گردی میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں پچھلے 24 گھنٹے میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے نصیرات کیمپ پر بمباری کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی صہیونی جنگی کشتیوں نے بھی نصیرات کیمپ پر گولہ باری کی ہے۔ فلسطین کے القدس نیٹورک کے نامہ نگار نے اس حوالے سے رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے طیاروں نے مشرقی غزہ میں روضۃ البشیر کے علاقے اور شمال مشرقی السورانی پہاڑی علاقے پر شدید بمباری کی ہے۔ صہیونی نیٹورک کے دعوے کے مطابق قابض صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے السورانی پہاڑی علاقے میں غزہ کی مزاحمتی کمان کے ٹھکانوں پر، کہ جہاں سے مزاحمتی کمان تمام مشرقی غزہ اور اس کے مغربی حصے کے بڑے علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے، بڑے حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے، جس میں ایک صہیونی فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی حکومت کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے شمال میں واقع بیت حانون میں القسام بریگیڈ کے جوانوں نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کارروائی میں القسام بریگیڈ کے جوانوں نے مارٹر گولے اور دستی بم کا استعمال کیا۔ صہیونی فوج نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہا ہے کہ فلسطینیوں نے حائل علاقے میں ایک سرنگ سے باہر نکل کر یہ کارروائی انجام دی، جس کا صہیونی فوج نے اس سے قبل معائنہ تک کر لیا تھا۔ حکومت امریکہ نے فلسطین کے حامی 1000 غیر ملکی طلبہ کے ویزے یہودی دشمنی کے الزام میں منسوخ کر دیے۔ حکومت امریکہ کی جانب سے جنوری سے اب تک 1000 سے زائد طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے، جو امریکی یونیورسٹیوں میں امیگریشن کے شعبے میں سرگرم ہیں، اس خبر کا اعلان کیا ہے۔ ویزے منسوخ کیے جانے کا اقدام امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ان طلبہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو غزہ کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے فلسطین کے حامیوں متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے، جن کی رہائی کا پورے ملک میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے شہری حقوق کے ماہرین نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکی آئین کے منافی قرار دیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء، عمران اور معرب صوبہ میں 29 مرتبہ امریکی فضائی حملوں کے ساتھ یمن میں گزشتہ چند گھنٹے کے دوران امریکہ کے فوجی حملوں میں غیر معمولی شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے صوبہ حدیدہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈے کے علاوہ دارالحکومت سنا اور اس کے مضافات میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ اسورا کے علاقے میں فضائی حملوں میں 2 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صافیہ کے علاقے کی قبرستان اور دیگر علاقوں پر بھی حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ دریاسنا یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایک امریکی ڈرون MQ-9 کو اس وقت مار گرایا جب وہ دارالحکومت سنا میں فوجی مشن پر تھا۔ اس ڈرون کے مارے جانے کے بعد صرف اپریل کے مہینے میں یمنی فورسز کے ہاتھوں مارے گرائے جانے والے امریکی ڈرون کی کل تعداد 6 ہو گئی ہے، جبکہ غزہ کی حمایت میں اب تک مجموعی طور پر 21 امریکی ڈرون MQ-9 کو انصار اللہ کی فورسز نے مار گرایا ہے، جو امریکہ کا جدید ترین اور مہنگا ترین ڈرون ہے۔ دراصل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے 17 اور 18 اپریل کو یمن میں امریکی فضائی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، کہ جن میں یمن کی وزارت صحت کے مطابق 80 افراد شہید اور 150 زخمی ہوئے ہیں۔ نیو یارک، واشنگٹن اور سینکڑوں شہروں میں دسیوں ہزار امریکیوں نے سڑکوں پر نکل کر امریکی صدر اور ان کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق ان احتجاجی جلوسوں میں نفرت نے کبھی امریکہ کو بڑا نہیں بنایا، ٹرمپ فاشسٹ ہیں، امریکہ میں بادشاہت کی گنجائش نہیں اور آمریت کے سامنے استقامت جیسے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین مہاجروں کو بغیر کسی ثبوت کے نکال باہر کرنے کی ٹرمپ کی پالیسی پر بھی سخت تنقید کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ہونے والے وسیع مظاہروں میں ٹرمپ کے اقدامات کو امریکی آئین کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ مظاہروں میں شامل ایک شخص جس نے کفیہ فلسطینی اسکارف اوڑھا ہوا تھا، فلسطینی گرین کارڈ ہولڈر محمود خلیل کی رہائی کا مطالبہ کر رہا تھا، جسے صہیونی مخالف مظاہروں نے شرکت کی خاطر امریکہ سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں سنجیدہ خطرات درپیش ہیں اور ٹرمپ ہٹلر سے زیادہ احمق اور باقی عامروں سے زیادہ فاشسٹ ہے۔ روسی صدر نے ایسٹر کے موقع پر عارضی طور پر جنگ روک دینے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے روس کے مسلح افواج کے سربراہ سے گفتگو کے بعد یوکرین کی جنگ کے بارے میں ایک رپورٹ موصول ہونے کا ذکر کیا اور ایسٹر کی بنا پر عارضی طور پر جنگ روکنے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے مسئلے کے حل کے لیے چین اور امریکہ نیز دیگر ممالک کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ روسی صدر نے اعلان کیا ہے کہ عارضی طور پر جنگ بندی کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ یوکرین بھی ایسا ہی قدم اٹھائے گا۔ ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس کی مسلح افواج کو مکمل چوکس رہنا ہوگا اور عارضی جنگ بندی پر مکمل طور پر نظر رکھی جائے گی، اس لیے کہ یوکرین کی جانب سے ہر طرح کی خلاف ورزی کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ وقف بورڈ اور زبان سے متعلق مسائل پر ملک میں تنازعہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے وقت ترمیمی قانون اور ہندی کو مہاراشٹرا میں لازمی قرار دیے جانے کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی بات پیار سے سنیں گے، لیکن اگر آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں سب کچھ اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ وقف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت وقف میں غیر مسلموں کی تقرری کا التزام ہے، ہم اس کے پہلے سے ہی خلاف تھے اور سپریم کورٹ نے بھی وہی سوال اٹھایا جو ہم نے پوچھا تھا۔ ادھو ٹھاکرے کا کہنا ہے کہ آج وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو قبول کر لیا جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ کل مندروں میں غیر ہندوؤں کی تقرری نہیں ہوگی؟ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہندی نہ بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہندو نہیں ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے دو ٹوک کہا کہ ہم مراٹھی بولنے والے آپ سے زیادہ محب وطن ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار کے محاصرے اور سڑکوں کی بندش کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پارا چنار سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس 21 نومبر سے تھل پارا چنار روڈ بند ہے اور تکفیری عناصر پارا چنار کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ پارا چنار کا محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے ضروری اشیاء اور ادویات کی پارا چنار میں شدت سے قلت ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ قافلے کی صورت میں سخت سکوٹی میں ضروری سامان جو پارا چنار پہنچتے ہیں وہ لاکھوں پر مشتمل آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہوتے ہیں اور نتیجے میں اب تک سینکڑوں مریض اور بچے دم توڑ چکے ہیں۔ اس درمیان دو روز قبل بگن کے علاقے میں تکفیری دہشت گردوں کے ہاتھوں 3 شیعہ مسلمانوں کو قتل کر دیے جانے کے واقعے پر علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ قبائلی عمائدین نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں حکومت سے پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ ضلع کرم کی تمام سڑکوں کو فوری طور پر کھول دیں۔ شمالی کوریا نے اسلحے کی برآمدات میں سہولت فراہم کیے جانے کے امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن صرف جنگ و اشتعال انگیزی کے در پہ ہے۔ کوریا کی نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک جانب مذاکرات اور گفتگو کی حمایت کا اعلان کرتا ہے تو دوسری جانب جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوششوں کے تحت مختلف قسم کے مہلک ہتھیاروں کی سپلائی میں ڈھیل جانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ شمالی کوریا کی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ صرف جنگ کی آگ بھڑکانے کے در پہ رہتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سمعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن نور کے لفظ نور کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں نور کی باتیں